والے کی آواز نصیحت لگ رہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے اوسی کم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان تعمر علیکم عبد حبشی. اللہ کے نبی فرماتے میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنا. کتنی زبردست وصیت ہے, اللہ سے ڈرتے رہنا. بس اللہ کے رسول بہت جامع الفاظ استعمال کرتے تھے, ایک جملہ ہزار معنی کو اپنے اندر پورے ہوئے. بتقوی اللہ, اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ سے ڈرو گے تو نماز بھی پڑھو گے, اللہ سے ڈرو گے تو روزہ بھی رکھو گے, اللہ سے ڈرو گے تو حلال رزق کھاؤ گے حرام روزی چھوڑ دو گے, اللہ سے ڈرو گے زنا کے قریب نہیں جاؤ گے, اللہ سے ڈرو گے جوا نہیں کھیلو گے, اللہ سے ڈرو گے شراب نہیں پیو گے. سارے صفات ایک ہی جملے میں پیش کر دی, بتقوی اللہ اسی کم بتقوی اللہ, میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہنا. بتقوی اللہ, اللہ سے ڈرتے رہنا, والسمع والطاعۃ اور تم قرآن و حدیث کی ساری باتیں سنتے رہنا, والطاعۃ اور تم اطاعت کرتے رہنا قرآن کی حدیث کی اللہ کی رسول کی اور اپنے امیر کی. وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدُ الْحَبَشِي, اگرچہ تمہارے اوپر کالا کلوٹا حبشی و نسل کوئی آدمی ہی کیوں نہ امیر بنا دیا جائے, تمہیں اس کی بھی پیروی کرنا ہے, اس کی بھی اطاعت کرنا ہے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا, تَعَمَّرَ کا لفظ نہیں ہے اس میں لیکن اس میں تَعَمَّرَ کا لفظ ہے, اَمَّرَ يُعَمِّرُ تَعَمَّرَ يَتَعَمَّرُ امیر بنانا. وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ, اگر تمہارے اوپر کوئی امیر بنا دیا جائے, علیکم تمہارے اوپر, عبدن حبشی ایک حبشی غلام, عبدن غلام حبشی کالا کلوٹ حبشی نسل غلام بھی اگر تمہارا امیر ہو اور وہ کسی کا غلام ہو تو تمہیں اس غلام کی اطاعت کرنا پڑے گی کیونکہ وہ تمہارا امیر ہے. کتنا زبردست اسلام کے اندر اطاعت کا جذبہ ہے. یہاں تو ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہوئے ایک دوسرے کی, ایک میان میں دو تلواریں کیسے رہ سکتی ہیں, بڑا عجیب معاملہ. وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ, اگر سے تمہارے اوپر حبشی غلامی کیوں نہ مسلط ہو جائے تمہیں اس کی بھی اطاعت کرنا پڑے گی. پھر آپ نے ایک بہت باریک اور بہت ہی گہرا جملہ کہا ہے, فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَزُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. یہ الفاظ مسند احمد کے ہیں اور یہ الفاظ ترمذی میں بھی کچھ اختلاف کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. ذرا ان الفاظوں پر ذرا توجہ دیجئے گا. آپ نے اس کے بعد کہا اپنے حبشی غلام ہی کیوں نہ مسلط ہو جائے, اس کی اطاعت کرتے رہنا. اس کے بعد میں فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, میرے انتقال کے بعد بہت جلدی جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا اختلافاً کثیرہ, میری امت میں زبردست اختلاف ہوگا. ملی صاحب یہ 72 فرقے کیوں ہو رہے ہیں, ختم کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ ختم ہو جائیں گے تو اللہ کے رسول کی حدیث جھوٹی ہو جائے گی, نعوذ باللہ من ذلک. حدیث صحیح ہونا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہونا ہے تو ہم بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور کوشش نہ کریں. آپ کا کام ہے, ہمارا کام ہے محنت کرنا. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم, جو زندہ رہے گا تم میں سے بعدی میرے بعد, فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا, تو وہ دیکھے گا. اور یہاں فعل مضارے پر سین داخل ہے, ذرا غور کیجئے گا. فَسَيَرَى یرا مانی دیکھنا, را یرا مانی دیکھنا, اور را یرا پر سین داخل ہے. فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا, وہ میرے بعد بہت جلدی اختلاف دیکھے گا. سین جب فعل مضارے پر داخل ہو جائے تو اس کا مطلب مستقبل قریب, جیسے یعلمون وہ جان لیں گے, کلا سیعلمون وہ بہت جلدی جان لیں گے اپنے انجام کو. یعلمون ثم کلا سیعلمون, ہرگز نہیں, وہ قریب ہی جان لیں گے اپنا انجام, ہے نا. یہاں پر بھی فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا, وہ بہت جلدی اختلاف دیکھیں گے. اور دیکھیے اللہ کے نبی اس دنیا سے جیسے ہی گئے, سن 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو گئے, اور امام ابو حنیفہ تو دور, وہ تو 80 سال, اللہ کے نبی کے انتقال کے 70 سال کے بعد پیدا ہوئے, وہ تو بہت بعد میں پیدا ہوئے. اللہ کے نبی کی ابھی ڈیڈ باڈی, آپ کی لاش رکھی ہوئی ہے, ابھی آپ کو دفن نہیں کیا گیا. کہ صحابہ ہی میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد خلافت کس کو سونپی جائے, امارت کس کو سونپی جائے. حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور فوراً معاملہ حل کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الائمۃ من قریش, امامت قریش میں باقی رہے گی. سارے صحابہ نے خاموشی اختیار کر لی کہ نبی کی حدیث آ گئی, اب ہمیں اختلاف کرنے کا کوئی حق ہی نہیں رہ گیا, اب کفنایا کہاں جائے؟ ایک کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے نبی مکے میں پیدا ہوئے مکے میں دفنائیں گے, دوسرا کہتا ہے کہ مدینے میں دفنائیں گے, تیسرا گروڑتا ہے کہتا ہم بیت المقدس میں اللہ کے نبی کو دفن کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جانسار صاحبی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے اے لوگوں کیا میں تمہیں اس معاملے میں اللہ کے نبی کی حدیث میں سنا دوں؟ کہا فرمایا کیا؟ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جس ربی کی جس رسول کی روح جہاں قبض ہوتی ہے اس کو وہیں دفن کیا جاتا ہے. جیسی حدیث سامنے آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پر دفن کر دیا گیا اور صحابہ کا اختلاف مٹ جاتا ہے. حدیث آئی اختلاف مٹ گیا, اختلاف کی کوئی بو باقی نہیں رہتی تھی کیونکہ سارے فیصلوں کا حل محمد رسول اللہ, سارے جھگڑوں کا حل محمد رسول اللہ کی حدیث تھی. کاش ہم بھی اختلاف کریں, ہم بھی لڑیں مریں کٹیں, لیکن جب محمد رسول اللہ کی حدیث آ جائے تو سب اس پر ایک ہو جائیں. ہمارے درمیان یہ نہیں, وہ تو تیرے امام کے نزدیک ہوگا, میرے امام کے نزدیک تو طلاق ہو گئی. طلاق ہو گیا, حلالہ کرا. کیا ہوا حلالہ؟ نہیں اب تو اپنی بیوی کو دوسرے کے پاس بھیج. آئے آئے آئے. ایک زمانہ آ جائے گا قیامت سے پہلے جب لوگ زنا کو حلال سمجھ کر کرنے لگیں گے, تو قیامت کا انتظار کرنا. یہ زنا کاری کو حلال سمجھ کے کیا جا رہا ہے, زنا ہے یہ. بہت صحیح تعریف کی ہے اللہ کے رسول نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کوئی برائی میں کروں تو یہ اور پتہ نہ چلے کہ یہ برائی ہے یا اچھائی ہے, تو اس کا احساس کیسے میں اپنے اندر کروں؟ تو آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھ, اپنے دل سے سوال کر, تیرا دل اندر سے بتا دے گا کہ یہ کام گندا ہے یا صحیح ہے. اب آپ حلالے کے بارے میں خود سوچ کے دیکھ لیجیے اپنے دل سے. میری بیوی طلاق واقع ہو گئی, اب ہم حلالہ کر, ہمیں معلوم ہے کہ دوسرے کے پاس اور دوسرا میری بیوی کے پاس رات گزارے گا. سچ بتاؤ اس کو شوہر کا دل گوارا کر رہا ہے؟ دل سے پوچھو اس حدیث کا تعلق, دل سے رکھو. اور کتنے ایسے ہیں جو جانے کتنی طلاق دیے ہیں, اللہ کا شکر اہل حدیثوں کے فتوے پر عمل کر کے رکھے ہوئے ہیں. طلاق کے معاملے میں اہل حدیث یاد آتا ہے. ہمارے یہاں جا کے دیکھو بنارس میں جامع سلفیہ, بنارس میں فتوے پہ فتوے طلاق کے سب سے زیادہ. آپ بتائیے, آپ بھی تو قرآن حدیث سے فتوا دیتے ہیں. اور کتنے لوگوں کے گھر بنوائے گئے ہیں, کتنے لوگوں کی اجڑی ہوئی بستیاں, بستیوں کی بستیاں اہل حدیث ہو گئی ہیں اسی بات پر کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کے یہاں گھر بگڑنے سے بچ جاتا ہے. تصور کیجئے ایک مجلس کی تین طلاق, کیا ہے یہ مجلس؟ کس کو کہتے ہیں؟ طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب اپنی جب اس کی بیوی پاک ہو جائے, نہا لے دھو لے, حالت حیض سے پاک ہو جائے, تب آپ ایک طلاق دیں, میں نے تجھے طلاق دی. اور بیوی کو عدت شوہر کے گھر میں گزارنا پڑے گی. ابھی عدت نہیں ہو رہی ہے, ابھی آپ نے ایک طلاق دی ہے, ایک طلاق, ابھی گھر چھوڑ کے نہیں جائے گی. اب آپ جب تک اس کو دوسرا حیض نہیں آ جاتا ہے, یہ آج پاک ہوئی, آج میں نے طلاق دی, میں نے تجھے طلاق دی. اب جب تک دوسرا مہینہ اس کو نہیں آ رہا ہے, حیض نہیں آ رہا ہے, یہ ایک مجلس کہلاتی ہے. جس دن سے طلاق دی اس دن سے لے کر حیض کے آنے تک یہ ایک مجلس کہلاتی ہے. اتنے دنوں میں آپ جتنی بار اپنی بیوی کو طلاق دیں گے یہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی, یہ ایک مجلس ہے. اب دوسری بار جب نہا لے دھو لے پاک ہو جائے صاف ہو جائے تب آپ دوسری بار اس کو طلاق دیں گے. سوچ لو. اور بیوی کو حکم دیا خوب میک اپ کرے, اب اتنا بھی نہیں کہ 250 گرام چپڑے جو آج کل ہمارے ہاں بندریاں اور لنگڑیاں بنی پھر رہی ہیں, ویسا بھی نہیں. میک اپ کرے اپنے شوہر کو منانے کے لیے. شاید شوہر دیکھیے اسلام کتنا وسعت رکھتا اپنے اندر اور کتنا بچا رہا کہ بیوی کا گھر نہ بگڑے. بیوی کو وہی رہنا پڑے گا, شوہر کو اسی کے ساتھ سونا پڑے گا, کیونکہ ابھی ایک ہی طلاق واقع ہوئی ہے, ایک ہی کمرے میں سونا پڑے گا. ہو سکتا ہے دونوں ہم بستر ہو جائیں اور یہ طلاق رجوع میں بدل جائے. دوسرے مہینے میں دوسری آپ طلاق دیجیے. اب یہ دو طلاقیں پڑ گئی ہیں. اب آپ جب تک عورت دوسرے حیض سے پاک نہیں ہو جاتی تب تک آپ جتنی طلاق دیں گے دو مانی جائیں گی. اب سوچ لو تیسری طلاق کا وقت ہے, وہ پاک ہو گئی ہے, حیض سے نہا لی ہے, دھو لی ہے. اب جو تیرے منہ سے یہ طلاق کا لفظ نکلا وہ ہمیشہ کے لیے زندگی بھر کے لیے تیرے اوپر حرام ہو رہی ہے, پھر حلالے سے بھی وہ حلال نہیں ہوگی. سوچ لے. اب جو بہت ہی زیادہ مجبور ہوگا اور جس کے بچے جس کے سامنے ہوں گے اور جو واقعی اپنی بیوی کی بد چلنیوں سے پریشان ہوگا, پھر ایسے موقع پر میں سمجھتا ہوں شاید وہی طلاق دے پائے گا. ورنہ اپنے بچوں کا منہ دیکھ کر, اپنی بچیوں کا منہ دیکھ کر اور اتنے دن بیوی کی انسیت و محبت دیکھ کر اور اتنے سال بیوی کا انس و پیار دیکھ کر کون ہے جو اب تیسری مرتبہ طلاق دے گا؟ سوچو میرے بھائیو, اور یہ جب بہت پریشانی ہو گئی ہے اور بہت مجبور کر دیا اس عورت نے اور واقعی وہ بدچلن ہے اور وہ تمہاری کوئی حیثیت و مقام نہیں سمجھتی ہے, تب آدمی پریشان ہو کر کہے گا میں نے تجھے طلاق دی. اب وہ جدا ہوئی اور جہاں تیسری طلاق کا لفظ منہ سے نکلا وہیں سے عدت شروع ہوگی, یہیں سے عدت شروع ہوگی. اب وہ 3 مہینے کی عدت گزار کر تب وہ دوسری شادی تب کرے گی. اب آپ اندازہ لگائیں, اور وہ بھی عدت شوہر کے گھر میں گزارنا پڑے گی اور نہ نفقے کی ذمہ داری شوہر کی اوپر ہوگی.
اسلامی کیسٹ مرکز سلفی کیسٹ سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی.
اس کے بعد حلالہ, حلالہ نہیں حرامہ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ کسی کے ساتھ نکاح کر لی اور رہ رہی ہے اور 1-2 سال ہو گئے, 4-5 سال ہو گئے, اب اس کی اس شوہر سے نہیں بنی اور کوئی بگاڑ پیدا ہوا اور اس نے اسی طریقے پر اس نے بھی طلاق دے دی اور اب پہلا شوہر چاہے تو اب اس سے نکاح کر سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے طلاق دی ہے. لیکن یہاں کرائے کا سانڑ تیار کر کے نہیں, اے آج کل لے کل طلاق دے دینا. ہمارے یہاں تو ایک اندھا تھا, طلاق دیا ہی نہیں, طلاق کر تو لیا کہ ہم نہیں دیں گے طلاق, نہیں دیا, ابھی تک رکھے ہوئے ہے آج بھی. میری ماں بہنوں اگر تمہارے کانوں میں میری آواز جا رہی ہے تو سنو, سب کچھ برداشت کر لینا, حلالہ جیسی لانت کو اپنے اوپر مت اٹھانا, یہ بہت بڑی لانت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا میں تمہیں کرائے کا سانڑ نہ بتاؤں, کبھی فرماتے ہیں کیا میں تمہیں کرائے کا گھوڑا نہ بتاؤں. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کرائے کے سانڑ ہیں. آپ ہمارے حیدرآباد دکن میں آئیے, وہاں لکھا ہوا ہے حلالہ سینٹر, ایک ہوٹل بنایا ہے باقاعدہ ہمارے انڈیا میں, لکھا حلالہ سینٹر, پھر نیچے لکھا ہوا ہے آپ پریشان نہ ہو, جس عمر کی لڑکی کو طلاق ہو گئی ہے ہمارے یہاں 20 سال سے لے کر 80 سال تک کے مولوی تیار ہیں, آپ کی بیٹی ماں بہن جو بھی ہو وہ حلالہ کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی کرائے کے ساڑھ. ہم نے طوائفوں کا چکلا کھانا تو دیکھا ہے, یہ مردوں کا بھروا کھانا ہم نے حیدرآباد میں دیکھا ہے, دکن کے اندر یہ حالات ہیں ہمارے یہاں کے. نوجوان اٹھو, کچھ کرو ان معصوم ان بیچاری ان بچیوں کے لیے, اٹھو بغیر جہیز کے شادیاں کرو تاکہ طلاقوں کی نوبت نہ آئے. ہم ہی اور آپ میں اٹھیں گے یہ لوگ, کوئی اور نہیں, آپ کو کچھ کرنا پڑے گا, اٹھو ان کے لیے کچھ کرو. ہاں تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. تم اختلاف کثیر دیکھو گے, زبردست اختلاف دیکھو گے اور میرے بعد بہت جلدی دیکھو گے. اس موقع پر کیا کرنا, عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. جب اختلاف بہت زیادہ ہو جائے, جب بہت زیادہ فرقے بازیاں ہو جائیں, اختلاف ہو جائے, تو میں تمہیں ایک رسی بتا دے رہا ہوں جس کو تم مضبوطی سے پکڑنا. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں, عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. تو تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا, میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں, خلفائے راشدین کی سنت الگ ہے اور نبی کی سنت الگ ہے. نبی نے کہا تھا کہ عورتیں مسجدوں میں جائیں اور اللہ کے رسول کہہ گئے خلفائے راشدین کی بھی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا, اور اللہ کے نبی حضرت عمر فاروق نے عورتوں کو منع کیا مسجد میں جانے سے. اللہ کے نبی کے زمانے میں 3 طلاقیں 1 مانی جاتی تھی, لیکن عمر فاروق نے 3 کو 3 مانی ہے. اس لیے خلفائے راشدین کی بھی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے, نہیں 3-3 ہو جاتی ہیں, عورتوں کو نہیں بھیجو. آہا کاش کوئی عربی گرامر سمجھنے والا ہوتا. عزو علیہا تمسکو بہا, کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدین تمسکو بها, اور یہاں کہیں اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا عزو علیہا بالنواجز. دیکھیے یہاں ضمیر واحد کی استعمال ہو رہی ہے, تمسکو بها, بہما نہیں کہا, تمسکو بہما نہیں کہا, تمسکو بها, تم اس سنت کو, یعنی حضرت ابوبکر کی, عمر فاروق کی اور عثمان غنی کی اور علی کی بھی کا طریقہ بھی سنت ہے, لیکن ان کا وہ طریقہ جو میرے طریقے سے ملتا ہو اس کو مضبوطی سے پکڑنا, کیونکہ وہی ایک طریقہ ہے. عزو علیہا کہا, عزو علیہما نہیں کہا کہ تم میری اور میرے خلفائے راشدین ان دونوں کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا, کیونکہ ہر آدمی جانتا سنت وہی ہے جو نبی نے کیا ہے, سنت وہی ہے جو نبی نے کہا ہے, سنت وہی ہے جو نبی نے کیا اور کہا تو نہیں, کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ خاموش ہو گئے ہیں, سنت وہی ہے. سنت نبی اکرم کے قول و فعل و عمل کو کہتے ہیں, اور صحابہ نے وہ عمل کیا جو نبی نے کیا, تب سنت ہے, تب سنت ہے. عزو علیہ بن نواجز, نواجز کا ترجمہ دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو, ایک تو یہ رومال ہے میں نے پکڑ لیا, نہیں کس کے پکڑ لو تاکہ کوئی چیز نہ, اور اس کا ترجمہ کچھ لوگوں نے ازراس داڑھ سے بھی کیا, داڑھ سے مضبوطی سے پکڑ لو, چھوڑنے دو. آخری چیز کیا فرمایا, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, عزو علیہ بن نواجیز, وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو. عَزُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اور کیا کہا؟ وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو، نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو. اور یہاں پر اللہ کے نبی نے کیا لفظ استعمال کیا؟ اِيَّاكُمْ اِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. اِيَّاكَ کا لفظ کہاں آتا ہے عربی میں؟ عربی میں اِيَّاكَ لِلتَّحْذِير، ڈرانے کے لیے آتا ہے، ڈرانے کے لیے. جیسے ایک آدمی تو چل رہا ہے، اچانک ٹھوکر لگی گر گیا، اب آپ اس کو کیا بچائیں؟ ایک اندھا بےچارا لاٹھی لے کے چل رہا ہے، چل رہا ہے، سامنے کنواں ہے اور آپ دور ہیں، دور ہیں، آپ نے دیکھ لیا اندھا آدمی کنویں میں گرنے والا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر میں اس کو بچانے کے لیے گیا تب تک وہ گر جائے گا، تو یہاں پر آپ دور سے اس اندھے کو چلائیں گے اور چیخ کر بلائیں گے، کیا کہیں گے؟ ایاک والبیر، ایاک والبیر، آئے اندھے سامنے کنواں ہے. یعنی جب آپ پہنچ نہ پائیں اور کوئی آپ کو بچا نہ پائے، اس موقع پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ایاک، ایاک والبیر، اے اندھے سامنے کنواں، تو اندھا خود بچ جائے گا کیونکہ وہ آ نہیں سکتا ہے. اللہ کے نبی نے یہاں پر وہی لفظ استعمال فرمایا، ایاک ایاکم والمحدثات الامور، یعنی تم میرے بعد بدعتوں میں گر جاؤ گے اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اس موقع پر میری قرآن کتاب، قرآن اور میری سنت حدیث، یہی دو چیزیں تمہیں بچائیں گی. اور یہ تم کو چیخ کر اللہ کے نبی کہہ گئے، ایاکم والمحدثات الامور، تم بالکل جہنم میں گرنے کے قریب ہو، میری شریعت پر عمل کرو گے تبھی بچ پاؤ گے، اب کوئی چیز تمہیں بچانے والی نہیں. جیسے وہ اندھے کو وہ آدمی وہاں سے بچانے آ رہا ہے، تب تک وہ آئے گا تب تک وہ گر جائے گا، وہ آواز اس کی بچا رہی ہے. اسی طریقے سے میں تو زندہ نہیں رہوں گا، لیکن تمہیں جہنم سے اگر بچنا ہے تو میری شریعت، قرآن حدیث، یہی تمہیں بچا سکتی ہے، ورنہ تم گر تو چکے ہی ہو جہنم کے اندر. یہاں پر یہ معنی ہے ایاکم والمحدثات الامور. تصور کیجئے جو کام جنگ بدر کے اندر، کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 14، بڑے بڑے صحابہ، 14 صحابہ شہید ہوئے. بتاؤ کوئی ہے ماں کا لال جو یہ ثابت کر کے دکھائے کہ اللہ کے رسول نے ان 14 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا آپ نے ماتم کیا ہو؟ ہر سال شہید ہوئے، اور 14 صحابہ شہید ہوئے جنگ احد کے، جنگ بدر کے اندر 14 صحابہ، لیکن کسی ایک کا نہ تو آپ نے تازیہ نکالا، کسی ایک کا نہ تو آپ نے ہر سال ماتم کیا. اور جنگ احد کے اندر کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 70. ایک ایک لاش کو آپ دیکھتے جاتے، دعا دیتے جاتے، چلتے جاتے، ایک لاش آپ کو ایسی دکھائی دی جس لاش کی گردن کٹی ہے، پیٹ پھٹا پڑا ہے، ناک کٹی ہے، کان کٹا پڑا ہے، اور ہندا نے ناک اور کان کا موسلہ کیا، ہار بنا کر اس کو فخر سے اپنے گلے میں ڈالا ہے، کلیجے کو پھاڑا ہے اور اس کلیجے کی بوٹیوں کو اس نے چبایا، کھانا چاہتی تھی لیکن نگل نہ سکی، اگل دیتی ہے. اللہ کے رسول نے کلیجے کی چبی ہوئی بوٹیوں کو بھی دیکھا اور آپ سمجھ گئے یہ میرے چچا حمزہ کی لاش ہے. آپ اس لاش پر کھڑے ہو کر، اس کے قریب کھڑے ہو کر کہتے ہیں، آئے چچا حمزہ یہ تیری لاش ہے. اب تک اللہ کی راہ میں جو شہید کر دیے گئے وہ صرف شہید ہیں، اور قیامت کی صبح تک جتنے بھی اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں گے وہ سب شہدا ہوں گے، شہید ہوں گے، لیکن قیامت تک کے تمام شہیدوں کا سردار تو ہوگا. قیامت کے دن شہیدوں کا سردار اے حمزہ آپ ہوں گے. حمزہ کو تمام شہیدوں کا سردار، سید الشہداء کہہ دیا. میں یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں، او لوگوں، جب شہید کا ماتم کر سکتے ہو تو سید الشہداء کے ماتم کی کوئی تاریخ کیوں نہیں متعین کرتے ہو؟ اس کا ہر سال غم کیوں نہیں مناتے ہو؟ حضرت حسین تو شہید ہیں، اور حضرت عثمان، حضرت حمزہ تو سید الشہداء ہیں، تمام شہیدوں کے سردار ہیں. نہیں صاحب، رشتے داری کی بنیاد پر حسین نواسے تھے نبی کے، اس لیے ان کا زیادہ حق بنتا ہے. اگر ماتم رشتے داری کی بنیاد ہی پر کرنا جائز ہے تو حمزہ تو نبی کا چچا تھا، اگر وہ نواسا ہے تو حمزہ بھی تو نبی کے چچا ہیں. جب نواسے کا کر سکتے ہو تو چچا کا کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، حمزہ سے پہلے حضرت عمر فاروق بھی تو شہید کر دیے گئے, نماز پڑھا رہے ہیں, نیزہ مار دیا گیا, نیزہ نکالا گیا, پیٹ پھٹ گیا, کھانا کھلایا جا رہا ہے تو پیٹ سے نکل رہا ہے, دودھ پلا رہے ہیں عمر فاروق کو تو پیٹ کے راستے سے نکل رہا ہے, شہد پلا رہے ہیں تو پیٹ کے راستے سے نکل رہا ہے. اور اسی میں کسی نے کہہ دیا, آئے امیر المومنین ابھی آپ کی فجر کی نماز ادا نہیں ہوئی. وضو بنایا, کھڑے ہو گئے, نماز پڑھنے لگے, اور دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد لوگوں نے پوچھا, امیر المومنین اگر آپ کے بعد کسی کی حالت ہو جائے, کھانا پانی دودھ سب پیٹ کے راستے سے نکلے, تو آئے امیر المومنین اس حال میں وہ نماز چھوڑ دے تو کیا حکم ہے اس کا؟ فرمایا, اس حال میں اگر ہوش ہے تو اس کو نماز پڑھنا پڑے گی. کہا, میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ ہوش ہے یا نہیں ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر اس حال میں نماز چھوڑ دے تو کیا ہے. فرمایا, لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ, اس حال میں اگر وہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو عمر کی نظر میں اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں. یعنی المومنین بھی تو شہید ہوئے, حضرت عمر فاروق کا ماتم کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان کو تو منہ بھر بھر کے گالیاں دی جاتی ہیں. ہاں, اگر عمر کا ماتم کیوں نہیں کرتے ہو, یہ تو اللہ کے نبی کے سسر تھے, اپنی بیٹی نبی کو دی تھی. اگر رشتہ داری کی بنیاد پر ماتم کرنا جائز ہے تو حضرت عمر فاروق کا کیوں نہیں کرتے؟ اور تاریخ میں جتنا دردناک قتل, جتنی دردناک شہادت حضرت عثمان کی ہوئی شاید ہی کسی کی ہوئی ہو. تمہارے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ آدمی فجر کے بعد حضرت حسین نکلے, 11 بجے پہنچ گئے, ظہر تک مارکا ختم ہوا اور ظہر تک لڑائی چلی اور شہید کر دیے گئے. اتنی سی دیر کو تم نے بات کا پتنگل بنایا اور پانی بند کر دیا گیا, پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا, اور پتہ نہیں کتنے تم نے سونگ اسی اندر اپنی طرف سے داخل کر دیے. ذرا ایک نظر عثمان غنی کی شہادت پہ تو 40 دن تک ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا, 40 دن تک کھانا بند, پانی بند, لانے والوں کو دھکے دے دے کر بھگا دیا جاتا تھا. اور 40ویں دن نائلہ پوچھتی ہیں عثمان غنی کی بیوی کا نام, کیا پوچھتی ہیں, عثمان آج کیا کرو گے؟ کہا, نیت سے روزہ رکھا تھا, نیت ہی سے افطار کر لیں گے. نیت سے روزہ رکھا, نیت سے افطار کیا, آنکھیں ڈھل گئی. دوسرا دن ہے, 40ویں دن ہے, عثمان آج کیا کرو گے؟ کہا, نیت سے روزہ رکھا ہے, آج بھی نیت سے افطار کر لیں گے. پھر تھوڑی سی آنکھیں جھک گئی, نیند آ گئی. فرمایا, افطار کیسے کرو گے؟ کہنے لگے, ابھی میں نے سوتا, ابھی میری آنکھ لگ گئی, نبی اکرم ہاتھ میں پیالہ لیے کھڑے تھے اور فرما رہے تھے, عثمان آج تو میرے ساتھ افطار کرے گا, آج شام کا روزہ تو میرے ساتھ افطار کرے گا. ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ عثمان غنی قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. اتنے میں 4 بلوائی اندر گھس جاتے ہیں اور ایسا وار کرتے ہیں عثمان غنی کی اوپر کہ حضرت نائلہ آگے بڑھتی ہیں اور اپنا ہاتھ بڑھاتی ہیں, اپنے شوہر کو بچانے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہیں کہ 4 انگلیاں نائلہ کی کٹ کر زمین کی اوپر گر جاتی ہیں. پھر اس نے دوسرا وار کیا, قرآن کی آیتوں پر چھینٹیں گرتی ہیں خون کی. جس موقع پر حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے تھے اس وقت یہ آیت کی تلاوت فرما رہے تھے, فَسَيَكْفِيهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. جیسی ان آیتوں پر قرآن کی خون کی چھینٹیں گری, حضرت عثمان تڑپ گئے, نائلہ جب چیختی ہیں پکارتی ہیں, اے عثمان اٹھو, کچھ حرکت تو کرو, ان کے مدافعت تو کرو. فرمایا, اے نائلہ ان کو جو کر رہے کر لینے دو, کل قیامت کے دن مجھ سے میرا رب پوچھے گا کہ جب لوگ تجھے قتل کر رہے تھے تو تو کس حال میں تھا؟ میں کہوں گا, اللہ میری نظر تیری کتاب پر تھی, تیرے کلام پاک پر تھی, اور میں یہ پڑھتے ہوئے چلا آیا. کم سے کم عثمان کا بھی تو ماتم کر لیا کرو. لیکن نہیں کریں گے, کیونکہ ان سے تو دشمنی ہے, ان کے اوپر تو الزام ہے کہ انہوں نے خلافت چھینی ہے, نہیں کر سکتے. زمین بھی روتی ہے, آسمان بھی روتا ہے. صحیح حدیث ہے مسند احمد کی, علامہ البانی نے صحیح کہا, جہاں عثمان کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے تو زمین روتی ہے اور آسمان روتا ہے. تصور کیجئے عثمان غنی کی شہادت کو. اگر رشتہ داری کی بنیاد پر ہے تو کرو ماتم, یہ تو داماد تھا نبی کا, اور علی کو تو 1 بیٹی دی تھی, عثمان کو تو 2 بیٹیاں دی تھی. اگر ایک بیٹی کے, جس کو 1 بیٹی دی تھی, اگر اس کے بیٹے کا ماتم کرنا جائز ہے تو جس کو 2 بیٹیاں دی تھی اس کا ماتم کرنا کیوں جائز نہیں؟ ہر سال کرو, ہر سال رو کیوں نہیں؟ نہیں کریں گے, نہیں کریں گے. میرے پیارے ساتھی, یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیا معاملہ ہے. اچھا چلو, ایک فیصلہ کر کے جاؤ. جیسے کورنگی میں نے کہا تھا, آج بھی ایک فیصلہ تم کرو. ہم سے مت پوچھو تم کرو, اتنا بتا دو کہ حضرت حسین مردہ ہے یا زندہ. اور مجھے معلوم ہے کہ وہ نہیں بتا پائیں گے, نہ تلوار ان سے چلے گی نہ اٹھے گا کھنجر. یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں, مردہ کہتے ہو تب بھی پھنسے, زندہ کہتے ہو تب بھی پھنسے. اگر حضرت حسین زندہ ہیں تو دلیل جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں. اگر اسی دلیل کی بنیاد پر زندہ ہیں تو زندہ کا تو ماتم ہوتا نہیں تم کیوں کرتے ہو, زندہ کا تو ماتم ہوتا نہیں تم کیوں کرتے ہو. اور اگر زندہ کا ماتم کرنا جائز ہے تو کل اپنے بیٹے کا کر کے دکھا, کل اپنے نواسے کا کر کے دکھا. تیرا باپ زندہ ہے تو اپنے باپ کا کر کے دکھا. نہیں کہے توہین ہے, میرا باپ زندہ ماتم کیسے کروں, میرا بیٹا زندہ ماتم کیسے کروں, میرا نواسا زندہ ماتم کیسے کروں. کوئی اور نہیں ملا تھا, وہ میرے ہی نبی کا نواسا ملا تھا جس کو زندہ بھی کہو اور ماتم بھی کرو. اور اگر مردہ ہیں تو پھر قرآن کی اس آیت کا کے بارے میں کیا کہتے ہو, یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. آئے ایمان والوں, جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہے. اگر تم مردہ مانتے ہو تو بتاؤ قرآن کی اس آیت پر تمہارا ایمان ہے یا نہیں. اگر مردہ مانتے ہو تو کافر, زندہ مانتے ہو تو ماتم چھوڑو. لیکن مجھے معلوم ہے نہ یہ کہو گے نہ وہ کہو گے, فیصلہ تم کر کے بتاؤ مردہ مانتے ہو یا زندہ, اور زندہ کا تو ماتم نہیں ہوتا تم کیوں کرتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کو اس زندگی سے, اس زندگی میں نہیں مانتے ہو, اس دنیا میں نہیں مانتے ہو. میرے بھائیو کچھ تو عقل رکھو اپنے پاس, کچھ تو فیصلہ کرو. میں نے آج آپ کے سامنے یہ چیز پیش کر دی ہے, بدعت کس کو کہتے ہیں, صحیح اسلام کیا ہے, اور بدعتیں یہ بھی ہیں. یہ چیز اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھی. 70 صحابہ جنگ احد میں شہید ہوئے, آپ نے کبھی حمزہ کے نام پر بھی تعزیہ نہیں نکالا, کبھی آپ نے حمزہ کا ہر سال ماتم نہیں کیا, جبکہ آپ اتنا کہتے تھے جب ہندہ آتی تھی سامنے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہندہ تو میرے سامنے نہ پایا کر, کیونکہ جب تو آتی ہے تو مجھے حمزہ کی تڑپتی ہوئی لاش یاد آ جاتی ہے, مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے. کتنا غم ہوگا نبی کو, کتنا افسوس ہوگا نبی کو. اگر دیکھا جائے تو یہ ماتم تھا نبی کا کہ ہندہ تو میرے سامنے مت آیا کر, اگر تو میرے سامنے آ جاتی ہے تو مجھے حمزہ کی یاد آ جاتی, مجھے چچا کی یاد آ جاتی ہے. لیکن اتنے غم اور افسوس کے باوجود آپ نے حمزہ کے نام پر کوئی تعزیہ نہیں نکالا, کوئی جلوس نہیں نکالا. کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ اللہ سے دعا کرو کہ بارے اللہ ہم جميع مسلمانوں کو قرآن و حدیث ہی اسلام ہے, اور اسی اسلام کی تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آج میری نقصیر بھی پھوٹی, کافی طبیعت بھی صحیح نہیں ہے, اور پھر ٹائم بھی ہو رہا ہے افطار کا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین ہم جميع مسلمانوں کے دلوں میں صحیح حدیث اور ان سے محبت اور ان سے انسیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما, اور ہمارے جو بھائی دین سے بھٹکے ہوئے اللہ تو ان کو صحیح اسلام قرآن و حدیث والا اسلام ان کو سمجھنے کی اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.